بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، مدینۃ المنورہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبدالباری بن عواد سبیتی حفظہ اللہ تعالی. موضوع سورۃ الانشراح بعد از رمضان مشعل راہ. ترجمہ شفقت الرحمن. یکم شوال 1439 بمطابق 15 جون 2018. پہلا خطبہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ماہ رمضان میں جتنی بھی بھلائیاں مقدر میں لکھیں اور عطا کیں ان پر اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خوشخبریاں دی اور ان کی مشکلات آسان فرمائیں. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. آپ بندگی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور بلند درجات تک پہنچنے والے صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے. حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں. سورہ آل عمران آیت 102. مسلمان رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں. جس کی راتیں مٹھاس والی تھی، رمضان کے دنوں کی منفرد تازگی تھی، ان میں رحمت کی برکھا برستی تھی. رمضان کی راتیں گزر گئیں اور دن بھی ختم ہو گئے، لیکن رمضان کے نقوش قلب و ذہن پر موجود ہیں. روئے زمین پر جہاں جہاں روزے دار چلتے پھرتے تھے، وہاں روزے کے اثرات آیا ہیں. اور جب ہم سورۃ الانشراح کے معانی پر غور کریں، جن میں مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن ہمیں ایسے عظیم ثمرات کا تصور ملتا ہے جو انسان کو رمضان سے ملتے ہیں. مزید برآں رمضان کے بعد کی زندگی کے لیے بھی رہنمائی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں فرمائی اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، اور ہم نے آپ کا تذکرہ بلند فرمایا. بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی بھی ہے. پس جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کے لیے محنت کریں اور اپنے پروردگار کی جانب راغب ہوں. سورہ الانشراح آیت 1-8. اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم نشرح لک صدرک. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم ترین نعمت کا احسان جتلایا. یہ نعمت شرح صدر کی نعمت ہے، اور شرح صدر رمضان کی عبادات قبول ہونے کا ثمر ہے. اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس طرح شرح صدر فرما دے کہ اس نے رمضان میں ایمانی مٹھاس حاصل کر لی ہو. قرآن کریم کے فہم نے اس کے قلب و ذہن کو منور کر دیا ہو. یہ یقینی بات ہے کہ کسی چیز کی لذت اور ذائقہ چکھ لینے کے بعد پھر اس سے صبر کرنا ممکن نہیں رہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نفس میں طبی طور پر تجربے کا شوق اور حرص ہے. چنانچہ جب اسے تجربہ ہو جائے تو نفس اس چیز کا حریص بن جاتا ہے، اور جب کوئی چیز حرص میں شامل ہو جائے تو وہ دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے. اس لیے مومن کی ہر حالت شرح صدر سے بھرپور ہوتی ہے، چاہے مومن نعمت میں ہو یا زحمت میں. کیونکہ مومن دو صورتیں سے خالی نہیں ہو سکتا، کہ مومن شکر یا پھر صبر کا پیکر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا معاملہ بھی تعجب خیز ہے کہ اس کے سارے معاملات خیر والے ہوتے ہیں، اور یہ مقام صرف مومن کو ہی حاصل ہے. اگر اسے کوئی خوشی ملے تو شکر کرتا ہے تو یہ شکر اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کے لیے خیر ہوتا ہے. اس لیے ایک ایسا وسیع اور کشادہ دل جو کہ مسرتوں سے بھرپور زندگی گزار رہا ہو، اور دوسرا ایسا دل جو گھٹن اور کڑن میں مبتلا ہو، اس کی زندگی میں ہیچ اور نیچ ہی ہو، تو یہ دونوں دل کبھی بھی یکساں نہیں ہو سکتے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ماہ رمضان کی قبولیت کا ثمرہ یہ بھی ہے کہ کمر سے گناہوں کا بوجھ اتر جائے، خطائیں اور پاپ دھل جائیں۔ چنانچہ جس وقت انسان گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہو جائے تو سعادت کے قریب تر ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہوں اور معصیتوں کا بوجھ انسان پر بہت گراں ہوتا ہے، اس کی انسانی اعضاء پر گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے، یہ روح کو بیماریوں اور امراض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جسمانی بیماری میں تکلیف ہوتی ہے جبکہ قلبی اور روحانی بیماری میں گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو جس طرح جسمانی بیماری کی حالت میں کھانے میں لذت نہیں آتی، بالکل اسی طرح جب روح اور قلب گناہوں میں مبتلا ہوں تو عبادت کی مٹھاس حاصل نہیں کر پاتے۔ انسان کے کندھوں پر ایسے گناہ بھاری ترین ثابت ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان دوسروں کو تکلیف پہنچائے، ان میں غیبت، چغلی، جھوٹ اور ظلم سر فہرست ہیں۔ قرآن کریم نے ان گناہوں کو ایسے بوجھ سے تشبیہ دی ہے جو انسان کی کمر توڑ دے، چنانچہ فرمایا الذی انقض ظہرک، وہ گناہ کا بوجھ آپ کی کمر توڑ رہا تھا، سورہ الشرح آیت 3۔ پھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا تذکرہ بلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرمایا تو آپ کے تذکرے کو بھی رفعت بخشی، لہذا جب بھی اللہ کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا۔ اسی طرح جن لوگوں کے اعضاء اور جوارح خشوع سے نہال رہے، ان کے دل قرآن سے سکینت حاصل کرتے رہے، جن کی زبانیں ذکر سے تر رہیں، رمضان کے شب و روز دعا، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کے ورد سے معمور رہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر بلند فرماتا ہے، ان کی قدر و منزلت کو دنیا آخرت میں اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیتا ہے، اور لوگوں کے مابین درجہ بندی کا حقیقی معیار بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی اقوام کو رفعت عطا فرماتا ہے اور بہت سی اقوام کو پست کر دیتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تم دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بے شک تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ، شکر گزاروں کی حمد خوانی جیسی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ صبر کرنے والوں کا ولی ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، چنیدہ رسول اور امام المتقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر روز قیامت تک رحمتیں نازل فرمائے۔ فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کے لیے محنت کریں۔ اس آیت کے مطابق بندے کو یہی طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جہد مسلسل کا پیکر ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر کاربند رہے، اللہ کے دین پر ثابت قدم ہو۔ اسی لیے مسلمان کی ساری زندگی اللہ کی بندگی کی بہار ہوتی ہے۔ اپنی نماز سے فارغ ہوں تو اپنے رب سے مانگنے میں مصروف ہو جائیں، اپنے رب کی دیگر عبادتوں میں مگن ہو جائیں، جیسے ہی دنیاوی مصروفیات سے فرصت ملے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جت جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بندگی سے مسلمان کو کبھی فرصت نہیں ملتی، بلکہ وہ ہمیشہ ایک عبادت سے دوسری عبادت میں منتقل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جس وقت آپ دنیاوی جھنجٹ اور پریشانیاں پسے پشت ڈال کر اپنے پروردگار کے سامنے خلوت اختیار کریں، اس وقت اور ساعت سے اچھی گھڑی کوئی نہیں ہے۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، پس جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کے لیے محنت کریں اور اپنے پروردگار کی جانب راغب ہوں۔ یہ آیات انسان کو بلیغ ترین صدا اور عظیم ترین تعلیمات دیتی ہیں۔ یہ آیات اپنے وقت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دلاتی ہیں اور اس کے لیے ہمت باندھتی ہیں۔ نیکیوں پر فوری اور دائمی عمل کے واسطے مسلمان کے لیے عملی نمونہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک بھی سوج جاتے تھے۔ یہ بہت بڑی محرومیت ہے کہ انسان ماہ رمضان میں نیکیاں کرنے کے بعد پھر ویسے کا ویسا ہی ہو جائے جیسے پہلے تھا۔ جن نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں توفیق دی تھی انہیں ضائع کر بیٹھے، حالانکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت آ جائے۔ سورہ الحجر آیت 98 اور 99۔ اللہ کے بندو، رسول ہدا پر درود پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، نیز اپنے رحم و کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، کافروں کے ساتھ کفر کو بھی ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ، تیرے اور دین دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ، جو بھی ہمارے بارے میں، ہمارے ملک کے متعلق یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا سمیع الدعاء۔ یا اللہ، ہماری افواج کی سرحدوں پر مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ، ان کی خصوصی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ، ان کے ولی عہد کو ہر خیر کے کام کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ان دونوں کی نیکی اور تقوی کے ہر کام کے لیے رہنمائی فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہما قسم کی بھلائی مانگتے ہیں، چاہے کوئی جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے معلوم یا نامعلوم ہما قسم کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں، چاہے وہ جلد آنے والی ہے یا دیر سے۔ ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں قدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان، قرابداروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ سورہ النحل آیت 90۔